الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے جھروکے کے بعد سنیے گا پروگرام بس میں دوستان، جو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر سنیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات جو اس وقت بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ نشریات ہر روز شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے یورپی ملکوں کی جانب سے پڑنے والے دباؤ کے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ملک کسی قسم کا دباؤ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا ہے، اور روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 3000 سے زائد فوجی تنصیبات کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے یورپی ملکوں کی جانب سے پڑھنے والے دباؤ کے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ملک کسی کا دباؤ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کی فضائیہ کی تقویت کے لیے چینی جنگی طیاروں کو فضائیہ میں شامل کیے جانے کی تقریب اسلام آباد کے قریب کامرہ ایئر بیس پر منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر فوجی و غیر فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپنے ملک کی ترقی و پیش رفت کی منصوبہ بندی میں آزاد و خود مختار ہیں۔ انہوں نے یورپی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور وہ کسی بھی ملک کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت دشوار ہوتی ہے، لیکن پاکستانی فوج اور عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ عمران خان اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یورپی ممالک اسلام آباد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ روس یوکرین جنگ میں روس کے خلاف مذمتی بیان جاری کرے اور اقوام متحدہ میں ماسکو کے خلاف ووٹ دے۔ انہوں نے ایک جلسہ عام میں یہ بات کہی کہ یورپ والے ہمیں اپنا غلام نہ سمجھیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ اقدام اپنے حریف پڑوسی ملک ہندوستان کے اقدام کے جواب میں عمل میں لایا گیا ہے، جس نے فرانسیسی رافائل جنگی طیارے فضائیہ میں شامل کر کے اپنی فضائیہ کو مضبوط و مستحکم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے مبینہ طور پر ہندوستان کی سمت سے آنے والے کسی سپر سانک فلائنگ آبجیکٹ کے معاملے پر ہندوستانی ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی ساختہ سپر سونک آبجیکٹ کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے معاملے میں ہندوستانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کی ناراضگی سے انہیں مطلع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کے ترجمان بریگیڈیئر بابر افتخار نے کہا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے آنے والا ایک فلائنگ آبجیکٹ 9 مارچ کو شام 6:50 پر میاں چنو شہر کے قریب گرا، جس سے شہری عملہ کو نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے مذکورہ ہندوستانی فلائنگ آبجیکٹ کی نگرانی کی اور اسے مار گرایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں حکومت ہندوستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات اور اس کے نتائج سے اسلام آباد کو آگاہ کرے۔ ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے اس دعوے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور دیا ہے. صوبہ مازندران کے خصوصی اقتصادی زون کے معائنے اور نئی ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت کا فروغ ان کی حکومت کی اولین اقتصادی ترجیح ہے. انہوں نے امیر آباد اقتصادی زون کی اہمیت اور پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے کی پیداواری اور برآمداتی گنجائشوں میں اضافہ ضروری ہے. صدر ایران ابراہیم رئیسی نے امیر آباد اقتصادی زون میں مزید صنعتی اور پیداواری کارخانے لگانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے اس علاقے کی توسیع اور ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے تحفظ پر بھی زور دیا اور ادارہ تحفظ ماحولیات کو ہدایت کی کہ وہ امیر آباد ایئرپورٹ کی توسیع اور ترقی کے تمام منصوبوں کی تیاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 3,000 سے زائد فوجی تنصیبات کو تباہ کیا جا چکا ہے. اس درمیان روسی فوج نے کہا ہے کہ جمہوریہ دونیسک کی فوج نے یوکرین کے شہر والنوا خار پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کونا شینکوف نے کہا ہے کہ روسی فوج نے جمعے کی صبح اپنے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین میں متعدد فوجی تنصیبات کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا اور اس طرح یوکرین کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک 3,213 فوجی تنصیبات کو تباہ یا ناکارہ بنایا جا چکا ہے. روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ روس کے جنگی طیاروں اور دفاعی سسٹم نے بھی یوکرینی فوج کے 3 ہیلی کاپٹروں اور 8 ڈرون طیاروں کو جن میں TB2 قسم کے ڈرون طیارے بھی شامل ہیں مار گرایا ہے. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ روسی جنگی طیاروں نے اسی طرح یوکرین کی مسلح فوج کے 107 فوجی ٹھکانوں من جملہ 6 بڑے فوجی اڈوں کنٹرول مراکز ہتھیاروں کے 14 گوداموں اور 11 فوجی مراکز کو تباہ کیا ہے. دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کی طرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوستومل ہوائی اڈے کے قریب تک پیش قدمی کر لی ہے. پینٹاگون کے مذکورہ عہدیدار نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کہا ہے کہ روسی فوجی 2 متوازی راستوں سے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور مشرقی کیف کے قریب تک پیش قدمی کر لی ہے. اس درمیان جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر نے روسی صدر سے اپنے ٹیلی فونی رابطے میں صدر ولادیمیر پیوتن سے فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے. جرمنی کے ایک سرکاری عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ اس ٹیلی فونی گفتگو میں جرمنی اور فرانس کے سربراہوں نے کہا ہے کہ ماسکو اور کیف کے درمیان جاری بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت ہے. جرمن چانسلر اولاف شولتس اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور اسی طرح روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے مابین قریبی رابطے رکھے جانے سے اتفاق کیا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے بائیڈن انتظامیہ پر دروغگوئی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار نہیں ہے. روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکی تیل کی ضرورت کا صرف 3% حصہ پورا کرتا ہے، لہذا بائیڈن انتظامیہ اپنے عوام سے جھوٹ بول رہی ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ روس کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ روس ایندھن کی برآمدات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے جس کا ایک حصہ یوکرین کے راستے انجام پاتا ہے. صدر ولادیمیر پوتین نے خبردار کیا کہ اگر مغربی ملکوں نے روسی کھاد لے جانے والے بحری جہازوں کو فنی خدمات کی فراہمی پر عائد پابندی ختم نہ کی تو پوری دنیا اس کے منفی نتائج سے متاثر ہوگی. دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لی جیان نے کہا ہے کہ روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے بحران یوکرین کے حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ امریکی اقدامات سے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچے گا اور بحران یوکرین کے سیاسی حل پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے. واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی تیل، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے. انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ اس فیصلے سے امریکی عوام کے روزمرہ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا. سعودی وزارت توانائی نے ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کے خلاف جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے 12 ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں سعودی اتحاد من جملہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور آئل ریفائنریوں اور متحدہ عرب امارات کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے۔ سعودی وزارت توانائی نے ریاض آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے کے نتیجے میں ریفائنری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جوابی ڈرون حملہ جمعرات کو کیا گیا۔ سعودی حکام کی جانب سے ابھی تک ڈرون حملے کرنے والوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے یمن پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ ہفتوں کے دوران کئی مرتبہ سعودی عرب اور ابو ظہبی پر ڈرون اور میزائلی حملے کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سعودی جارحیت ختم نہیں ہوتی اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے۔ حالیہ مہینوں کے دوران یمن کے صوبے معارب کے کئی مورچوں پر سعودی اتحاد کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وقت اس جار اتحاد نے تین طرف سے معارب کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یمن کا صوبہ معارب تیل و گیس سے مالا مال ہونے کی بنا پر دشمنوں کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صوبہ آزاد ہونا یمن میں سعودی اتحاد کا کام تمام ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب یمنی ذرائع نے بارہا اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے عام شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عراق کی الصدر تحریک کے رہنما مقتدی صدر نے سابق وزیراعظم نوری مالکی سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ مقتدی صدر نے حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری المالکی، کردستان ریجن کے سربراہ مسعود بارسانی، اسپیکر محمد حلبوسی اور اسیادہ الائنس کے سربراہ خمیس الخنجر کو ٹیلی فون کر کے ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس سے پہلے متعدد شیعہ جماعتوں پر مشتمل اہم اتحاد شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے بھی صدر تحریک سے رابطے کیے تھے اور اکثریتی پارلیمانی گروپ کے قیام پر بات چیت کی تھی۔ عراق میں ہونے والے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں صدر تحریک نے 329 کے ایوان میں سب سے زیادہ 73 نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ انتخابات کو 5 ماہ گزرنے کے باوجود سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، اور ملک بدستور عبوری حکومت کی نگرانی میں چلایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین کے سربراہ نے فلسطینی قوم اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور حزب اللہ لبنان کی حمایت کی قدردانی کی ہے۔ فارس خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مجاہدین کے سربراہ اسعد ابو شریعہ نے فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کے مواقف کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملک نے ایران کی مانند فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرائے جانے کی جد و جہد کی حمایت نہیں کی ہے۔ انہوں نے ایران اور حزب اللہ کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیوں اور دباؤ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اور حزب اللہ لبنان نے فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے پختہ عزم و ارادے اور مواقف میں استحکام کی بنا پر بھاری قیمت ادا کی ہے، اور ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ جو چیز ایران کو دیگر ملکوں سے ممتاز بناتی ہے وہ فلسطین اور فلسطینی امنگوں کی بھرپور حمایت کرنا ہے۔ تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی ایران کی جانب سے فلسطینی گروہوں کی جاری حمایت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے حماس کو مضبوط و مستحکم بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات ایسے وقت میں جاری ہیں کہ جب امریکہ نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور ابلاغیاتی حربوں کے ذریعے پابندیوں کے مؤثر خاتمے کے بجائے ایسے مطالبات کر رہا ہے جن کا ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے خارجہ امور کے نامہ نگار کے مطابق ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور حالیہ چند روز کے دوران یہ مذاکرات انتہائی اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ گنے چنے مگر انتہائی اہم معاملات ہنوز حل طلب ہیں اور ان کے بارے میں واشنگٹن کو سیاسی فیصلے کرنا ہے۔ تاہم امریکہ فیصلہ سازی کے بجائے ابلاغیاتی حربوں کے ذریعے ایران کو مذاکرات میں سست روی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس درمیان ایران کے مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویانا میں سفارتی ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یورپی یونین کے کوارڈینیٹر اور ویانا مذاکرات میں یورپی یونین کے نمائندے انڈریکا مورا سے دو بار ملاقات کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مذاکرات میں شریک تین یورپی ملکوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے نمائندے جو ایک ہفتہ قبل ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے تھے ہنوز ویانا نہیں آئے ہیں۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک پریس کانفرنس کے دوران خود ساختہ الٹیمیٹم جیسے ناکارہ حربوں کو آسماتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کے حصول کے حوالے سے بہت کم وقت باقی بچا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بھی اس سے ملتے جلتے بیان میں کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، تاہم ہمیشہ کی طرح مذاکرات کا اختتام انتہائی دشوار اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ایٹمی معاہدے کو ترک کرنے والے فریق کے طور پر یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے میں واپسی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، لیکن مذکورہ دونوں امریکی عہدیداروں نے تہران کو مذاکرات میں طوالت کا ذمہ دار قرار دینے اور گیند ایران کی کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ ویانا مذاکرات میں یورپی فریقوں کی وساطت سے ایران کے خلاف پابندیوں کے مؤثر خاتمے کے بدلے تہران سے بعض ایسے مطالبات کر رہا ہے جن کا ایٹمی معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے چیف کوارڈینیٹر اور اعلی مذاکرات کار جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئے مطالبات کا کوئی منطقی جواز نہیں اور ایسی باتیں فوری معاہدے تک پہنچنے کے امریکی موقف کے بھی منافی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کے ناجائز مطالبات کو اصل معاملات اور پابندیوں کے مؤثر خاتمے جیسے اہم مسائل پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویانا میں موجود ایران کی با اختیار مذاکراتی ٹیم قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے پابندیوں کا مؤثر خاتمہ اور ٹھوس ضمانتوں کی فراہمی چاہتی ہے، جس کے لیے امریکہ اور مغربی ملکوں کو سیاسی فیصلے کرنا ہوں گے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی سیاسی رپورٹ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب ان کے دربار میں آ جاؤ صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے شان رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 20 اسفند 8 شعبان اور 11 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے آٹھ شعبان سن 561 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مسلمان محدث ماہر نباتات اور دوا ساز ابن رومیہ پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے دور کے اہم علماء و محدثین سے علم حدیث کے سلسلے میں کسب فیض کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ علم نباتات کی تحقیق میں بھی مشغول رہے. شروع میں انہوں نے اندلس میں نباتات کی خصوصیات کی نشاندہی اور تحقیق کی, اور نباتات کی ہی تحقیق کے سلسلے میں افریقہ, مصر, عراق اور حجاز سمیت مختلف ممالک کا سفر کیا. اسی دوران ان کا علم حدیث کا سلسلہ بھی جاری رہا. ابن رومیہ نے نباتات, فقہ اور حدیث کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں. گیارہ مارچ سن 904 عیسوی کو مسلمانوں کی فتوحات کے دوران مالٹا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اس ملک پر سن 1091 عیسوی تک مسلمانوں کی حکومت باقی رہی. مجمع الجزائر مالٹا میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے شامل ہیں. اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 500,000 افراد پر مشتمل ہے. یہ ملک یورپ کے جنوب میں بحر ابیض میں تیونس اور اٹلی کے نزدیک واقع ہے. گیارہ مارچ سن 1940 عیسوی کو بر صغیر کے ممتاز شاعر اور ادیب آغا شاعر قزلباش نے وفات پائی. وہ 5 مارچ سن 1871 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے. شروع میں طالب دہلوی کے وہ شاگرد ہوئے, پھر حیدرآباد دکن جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی. نیز وہیں سے مضمون کی شوخی اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال ان کے کلام کا لازمی جز بن گیا. ان کے لکھے ہوئے ڈرامے قتل بے نظیر کو بہت شہرت حاصل ہوئی. آغا شاعر کو ترجمہ کرنے میں بھی کمال حاصل تھا. قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. انہوں نے رباعیات عمر خیام کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے جو خم قدے خیام کے نام سے شائع ہوا ہے. ان کی کتابوں میں تیر و نشتر, خمارستان, آویزۂ گوش, دامن مریم اور پرے پرواز خاص طور پر قابل ذکر ہیں. گیارہ مارچ سن 1955 عیسوی کو پینیسلین کو دریافت کرنے والے سائنسداں سر الیگزینڈر فلیمنگ کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے اپنی ساری زندگی علم و تحقیق کے لیے وقف کر دی تھی. الیگزینڈر فلیمنگ نے لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہ جرثومیات کے شعبے کے سربراہ منصوب کیے گئے. سن 1945 میں انہیں طب اور طبیعیات کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا. گیارہ مارچ سن 1990 عیسوی کو پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی کا انتقال ہوا. وہ 6 نومبر سن 1907 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. ڈاکٹر عرفانی شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاگرد تھے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء اور مغربی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی نے ادب کے مختلف شعبوں میں 40 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں. قیام پاکستان سے پہلے سن 1945 میں حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی اور صحافتی اتاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی عمر کے آخری برسوں میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے. 11 مارچ 2006 عیسوی کو سابق یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر اسلوبودان میلوشیوچ کا ہیگ کی جیل میں انتقال ہوا۔ میلوشیوچ 1989 میں سربیا کے صدر بنے تھے۔ اسی زمانے میں روس کے قبضے سے متعدد ملکوں کے آزاد ہونے کے بعد یوگوسلاویا کے زیر قبضہ جمہوریوں پر بھی اس کا اثر ہوا اور انہوں نے بھی اپنی آزادی کی تحریک شروع کر دی۔ میلوشیوچ ان علاقوں کی آزادی کے مخالف تھے، لیکن سلووینیا اور کروشیا کو مغرب کی حمایت سے آزادی مل گئی۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں یوگوسلاویا سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دیا، لیکن میلوشیوچ کی حکومت نے ان کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے 2 لاکھ مسلمان مارے گئے اور لاکھوں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 2000 میں داخلی سطح پر عوام کی ناراضگی اور مخالفت کی وجہ سے میلوشیوچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اور ان کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے انہیں ہیگ کی عدالت کے سپرد کر دیا گیا، جہاں ان کی موت کی وجہ سے ان کا مقدمہ نامکمل رہا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامن، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام بس میں دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سامعین خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں اس وقت سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا، تمنا، آرزو، خواہش ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک سے جس طریقے سے ہمارے سامعین دوست محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر پابندی کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام سے صبح کا آغاز کرتے ہیں، اور خیر و عافیت کے کلمات جو ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، صحت و سلامتی کی دعا ہوتی ہے، اور یہی چیز باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا ہمارا پیغام، ہماری آواز یہی ہے کہ سامعین دوست جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال اس نقطے کی طرف ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی میں باہمی نظم اور زندگی کے حوالے سے منصوبہ بندی ایک بہترین کوشش ہے، اور اس سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بے مقصد زندگی انسان کو ایک اندھیری گلی میں لے جا سکتی ہے، لیکن آگہی، معلومات، علم کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی وہ ایسی زندگی ہے کہ جس میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، جس کے اندر کسی قسم کا اندھیرا نہیں ہوتا۔ لہذا علم کی شمع کو ہمیشہ روشن رہنا چاہیے، اور علم کے لیے تقدو کرنی چاہیے۔ علم کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہم اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کریں کہ ہم نے بچوں کو صرف اس لیے تعلیم کی طرف لگا دیا ہے کہ ان کو اچھی جاب لینی ہے۔ بچے اس نظم العین کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ درست ہے کہ تعلیم، علم انسان کی ترقی و پیش رفت میں اعلیٰ مقام کے حصول کا ضامن ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ علم انسان کے اندر وسعت قلبی پیدا کرتا ہے، علم انسان کو روشن فکر بناتا ہے، علم انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ علم، آگہی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو منظم رہنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر نظم پیدا کیجیے۔ میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ آپ اور آپ کے خطوط کے درمیان حائل نہیں ہوتے، اور بہن مریم زہرا آپ کے خطوط پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن آخر میں پیغام، جو آج کا ایک اہم پیغام بن گیا ہے، کہ اپنا خیال رکھیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کی طبی ہدایات کے مطابق عمل کریں، ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ کرونا وبا جو ہے وہ نیست و نابود ہو۔ اس حوالے سے سب کی برابر کسی ذمہ داری ہے، سب کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا ہے۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے یاور شیرازی صاحب نے۔ سلام کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران میں 1 فروری سے 11 فروری تک عشرہ فجر منایا جاتا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام سنے، بہت پسند آئے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے دیگر انقلاب کے مقابلے میں ایران کے اسلامی انقلاب کی خصوصیات میں سے ایک اس کا مذہبی، سیاسی اور اجتماعی نیز جمہوری ہونا ہے۔ اس نے معاشرے کو دین و مذہب کی جانب گامزن کیا۔ یہ انقلاب ایسے وقت میں رونما ہوا کہ جب بہت سے شعبوں میں مذہب و دین کمزور پڑ چکے تھے یا ان کو کمزور کیا جا رہا تھا۔ اس انقلاب کے بانی، نئی روح پھونکنے والے مرد انقلاب سید روح اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اپنی کوششوں سے اپنی قوم کو سعادت و خوشبختی سے ہمکنار کرایا۔ میں ایک بار پھر اپنی طرف سے ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
جی جناب، یاور شیرازی صاحب، پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے ہمارے لیے ارسال کیا۔ اتنا خوبصورت خط اتنے بہترین انداز میں تحریر کرنے پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی قدردانی کرتے ہیں، چونکہ اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے خط میں ایران کا پرچم، پاکستان کا پرچم، اسی طریقے سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، ساتھ ہی ساتھ رہبر انقلاب اسلامی کی تصویر اور ایرانی عوام کے جوش و جذبے کی نشاندہی کی ہے۔ بہرحال جو آپ نے الفاظ اس خط میں استعمال کیے ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، اور عشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے جو پروگرام پیش کیے ہیں یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، یہ ہماری اصولی پالیسی ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام میں اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایران کی ترقی و پیش رفت اور ایران کے انقلاب کو متعارف کروائیں اور دنیا میں رونما ہونے والے دیگر انقلابات سے اس انقلاب کا موازنہ کریں۔ بہرحال ان پروگراموں میں ہم نے گزشتہ تاریخ کے ادوار میں جو دنیا میں انقلابات رونما ہوئے ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ سامعین کو بتائیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب ایک عوامی انقلاب تھا، اور اس انقلاب نے ایران کے اندر جو ترقی و پیش رفت کی، اور خاص طور پر عوام کو جو ان کا جائز حق تھا وہ دیا، جو شاہ کی استبدادی حکومت میں ان سے چھین لیا گیا تھا، یہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ نمودار ہوا ہے۔ بہرحال انقلاب سے محبت کرنے والے افراد پوری دنیا میں موجود ہیں، اور آپ کے اس خط سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران سے آپ کی والہانہ محبت آپ کے روح و جسم میں بسی ہوئی ہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دیگر تمام شیرازی برادران کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام عرض کیجیے گا. تمام پرانے دوستوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارہ چنار سے یاسین علی توری صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں. اس موقع پر میں ناچیز رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہیدان راہ انقلاب اور صدام کی جانب سے مسلط کردہ جنگ میں شہید ہونے والے ایرانی دلاوروں کو سلام پیش کرتا ہوں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب نے دنیا کی مستضعف قوم کے مردہ جسموں میں جان ڈالی, اور آج ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم فکر کے ثمرات کا مشاہدہ کر رہے ہیں.
جی جناب یاسین توری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ کے خط ہمیں پابندی کے ساتھ مل رہے ہیں, مختلف مناسبتوں پر مل رہے ہیں, اور جس طریقے سے آپ خط تحریر کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران سے آپ کی محبت پیار جو ہے وہ قابل رشک ہے, اور خاص طور پر ایران کے اسلامی انقلاب سے جو آپ کا لگاؤ ہے, جو آپ کا ٹھہراؤ ہے, جو آپ کا ایک انداز ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, اسی طریقے سے شہید جنرل قاسم سلیمانی سے جو آپ لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں, وہ آپ کی تحریر, آپ کے بیان سے جو ہے وہ واضح طور پر اس کا ہمیں علم ہوتا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے یہ خوبصورت تحریر ہمارے لیے روانہ کی, ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہاں, ایران کا اسلامی انقلاب دنیا کے تمام مستضعفین سے متعلق ہے, دنیا کے تمام محرومین سے متعلق ہے. دنیا میں جہاں جہاں پر مظلوم قومیں پس رہی ہیں ان سے وابستہ ہے, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ حق کی بات کی اور یہ نعرہ لگایا کہ دنیا کے مستضعفین کی حمایت جاری و ساری رہے گی, فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت جاری رہے گی. اور آج بھی ایران کی قیادت, ایران کے حکام, ایران کے عوام فلسطین کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, بلکہ فلسطینی نہیں دنیا کی تمام مستضعف قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات سے خلیق احمد قریشی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات ایک عرصے سے سن رہا ہوں, آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. ویسے میں دوسرے ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں اور پرانا سامع ہوں, اس لیے یہ بات بیان کرنے میں نہیں جھجکوں گا کہ ریڈیو تہران نے اپنا روایتی معیار برقرار رکھا ہوا ہے. آپ کے پروگرام سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے. پروگراموں کا معیار اور ان پروگراموں میں جن نکات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. ریڈیو تہران دوستی اور پیار کو عام کرنے والا ریڈیو اسٹیشن ہے. میرا بھی ریڈیو تہران سے جڑا رہنا بھی اسی وجہ سے ہے کہ ریڈیو تہران اتحاد کا علمبردار ہے اور اس ریڈیو اسٹیشن سے محبتوں کی بات کی جاتی ہے. ریڈیو تہران نے کبھی بھی اپنے سامعین سے ناتا نہیں توڑا ہے, اور سامعین کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے.
جی جناب, خلیل احمد قریشی صاحب ہندوستان کی ریاست گجرات سے آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے, لیکن آپ نے اپنے اس خط میں اپنے شہر کا نام نہیں لکھا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ ضرور اپنے شہر کا نام جو ہے وہ تحریر فرمائیں گے, چونکہ گجرات کے کئی علاقوں سے ہمیں خطوط موصول ہوتے ہیں, اور جناب متوا صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں پابندی کے ساتھ خط ارسال کرتے ہیں. ان کی یاد آئی ہے تو ان کی خدمت میں, اور تمام گجرات کے جو ہمارے سامع ہیں ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ریڈیو تہران کی نشریات سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بہترین کلمات کا استعمال کر کے ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا موقع فراہم کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش و تمنا ہوتی ہے کہ سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں اور کوشش کریں کہ سامعین کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچیں۔ بہرحال اسی کوشش کے اندر جو ہے ہمارا پورا عملہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ پروگراموں کو ترتیب دیتا ہے، پروگراموں کو لکھتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں میوزک سیٹ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جو پرانے سامع ہیں وہ ہماری ان کاوشوں کو جو ہے وہ سراتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ریڈیو تہران نے اپنی اصولی پالیسی اور روایت کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ ہمارے ریڈیو اسٹیشن سے کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے کہ جو انسانی اسلامی اقدار کے خلاف ہوں۔ بہرحال کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے روایتی اصولوں پر جو ہے وہ قائم اور باقی رہیں، اور یہی چیز ریڈیو تہران کی مقبولیت کا جو ہے وہ باعث ہے۔ محبتوں کو عام کرنا، اتحاد کا پیغام دینا، لوگوں کے درمیان مہر و محبت اور اخوت و بھائی چارگی کے پیغام کو عام کرنا ریڈیو تہران کا خاصہ ہے اور ہم کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں۔ پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں پروگرام کے آخر میں اپنے ان تمام سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ہمارے لیے جو ہے وہ مبارکبادی پیغامات ارسال کیے۔ پاکستان کی بہت سی لسنرز تنظیمیں ہیں کہ جنہوں نے اس دن کی مناسبت سے پروگرام پیش کیے، اپنی رپورٹس جو ہے پروگراموں کے حوالے سے ہمیں ارسال کیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ان تمام جو ہے وہ جتنے بھی پروگرام منعقد ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی جھلک جو ہے پروگرام بزم دوستاں میں لے کر جائیں، اور سامعین دوستوں کو ریڈیو کے حوالے سے پیش کیے جانے والے اور ریڈیو کے دن کی مناسبت سے تقاریب جو پورے دنیا میں منعقد ہوئی ہیں اس حوالے سے سامعین دوستوں کو جو ہے وہ آشنا اور آگاہ رکھیں۔ بہرحال بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس پروگرام کے لیے آپ خط لکھیں، مختصر پیغام ارسال کریں، اسی طریقے سے آپ آڈیو پیغام بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، ہم آپ کا آڈیو پیغام بھی پروگرام بزم دوستاں میں نشر کریں گے۔ ضرور ہم سے رابطے میں رہیے اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، سہونیوں کے جرم کا جواب ضرور دیا جائے گا، اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر۔ دی ٹیلی گراف، جو بائیڈن سے فون پر بات کرنے سے بن سلمان کے انکار کے بعد بورس جانسن تیل کے معاملے میں ثالثی کر سکتے ہیں۔ روزنامہ العرب، متحدہ عرب امارات پر امریکی دباؤ ناکام، اوپیکس پلس کے پابند ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، اگر قومی طاقت کے بازو قلم کرنے کی اجازت دی جاتی تو آج ملک بہت بڑے خطرے میں ہوتا، قائد انقلاب اسلامی۔ قائد انقلاب اسلامی نے جمعرات کو ماہرین کونسل کے سربراہ اور اراکین سے ملاقات میں قومی طاقت کے عناصر کی وضاحت کی اور روزگار نے اس عوامی معاملات میں روانی کو بے حد اہم قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوام اور خواص کو متاثر کرنے کے لیے دشمنوں کی جانب سے جاری سافٹ وار کا ذکر کیا اور اس پیچیدہ جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد بیان اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل نئے طریقوں کو اپنانا ضروری قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کی قومی طاقت کے عناصر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایک عنصر کے لیے دوسرے عنصر کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ علاقے میں موجودگی ہمیں زیادہ طاقت دیتی ہے، ہم اسے کیوں چھوڑ دیں؟ ایٹمی ترقی بھی مستقبل میں ملک کی ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہے، اگر آج ہم اسے چھوڑ دیں تو کچھ برسوں کے بعد کس کے سامنے اور کہاں ہاتھ پھیلائیں گے؟ قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ پابندیوں سے بچنے کے لیے امریکہ یا کسی بھی طاقت کے سامنے پیچھے ہٹنا بہت بڑی غلطی اور سیاسی طاقت پر کاری ضرب ہے۔ اور اس نام رائے اليوم، جی ہاں، اسرائیلی صدر کا دورہ ترکی کلنک کا ٹیکا ہے۔ ترکی کے دو روزہ دورے میں اسرائیلی صدر کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ یہ دورہ غزہ کے محاصرے کے خاتمے کے لیے مرمرہ بحری جہاز سے جانے والے ترک کارکنوں کے اسرائیلی فوجی کمانڈوز کے ہاتھوں قتل عام کی وجہ سے پیدا ہونے والی 13 برس کی دوری کے بعد کیا گیا ہے۔ اسلامی خلیفہ اور عثمانی خلافت کی تجدید کا دعویٰ کرنے والے اردوغان نے اپنے اس اسرائیلی مہمان کو گلے لگایا اور ان کے دورے کو تاریخی اور اپنے ملک اور اس دہشت گرد حکومت کے ساتھ تعلقات میں نیا موڑ قرار دیا۔ صدر اردوغان نے اپنے پڑوسی شام کی تباہی میں رول ادا کر کے ایسے بھی عالم اسلام میں اپنی عزت گنوا دی تھی، تاہم ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اردوغان صہیونی دہشت گردوں سے تعلقات معمول پر لانے کے عمل میں مخالفت کا رویہ اپنائیں گے، مگر یہ سب ہماری غلط فہمی تھی۔ ویسے بھی صدر اردوغان نے فلسطینی تنظیموں کو ایک گولی بھی نہیں دی ہے، حالانکہ ایران نے انہی تنظیموں کو میزائل اور ڈراؤن طیارے تک دیے ہیں۔ ہاں، اردوغان نے بڑی فیاضی سے فلسطینیوں کے حق میں بیانات دیے ہیں۔ اردوغان جو کچھ کر رہے ہیں اسے ترک عوام قبول نہیں کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اردوغان کو اگلے برس صدارتی انتخابات میں اس کی قیمت ادا کرنا پڑ جائے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، وزیر اعظم آج جدید فائٹر ایئر کرافٹ J-10C کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ روزنامہ خبریں، افواہیں نہ پھیلائی جائیں، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ترجمان نے پاک فوج۔ ہندوستان ٹائمز، ہندوستان اور چین فوجی مذاکرات جاری رکھیں گے، آج کسی نتیجے کی امید کم ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، سماجی انصاف بنام ہندوتو کی لڑائی میں سبقت لے گیا بھگوا، 3.5 دہائیوں کے بعد اتر پردیش میں نئی عبارت لکھی گئی ہے۔ سال 1989 کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب ریاست میں کسی پارٹی کی اقتدار میں لگاتار دوسری بار واپسی ہوئی ہے۔ نتیجوں سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ دکھائی کچھ بھی دیا ہو، اندر ہی اندر انتخابات میں ہندوتو کا ایجنڈا چلا ہے۔ مہنگائی، بےروزگاری، آوارہ مویشی جیسے ایشوز اور ذات پات کے فارمولے منہدم ہو گئے۔ انتخابی تجزیہ کاروں کی بھی یہی رائے ہے۔ انتخاب کے درمیان پسماندہ طبقے کے لیڈو نے سماجوادی پارٹی کا دامن پکڑا تو ریاست کی سیاست میں ہندوتو بنام سماجی انصاف کی لڑائی آمنے سامنے تھی، لیکن نتائج بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن اس لڑائی میں پیچھے رہ گئی۔ سینئر صحافی سبھاش چندر کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی ذات پر مبنی سیاست کے منچے ہوئے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بی جے پی بھی ذاتیاتی لیڈروں کے ذریعے مختلف طبقات کے ووٹروں پر ڈورے ڈالنے میں مصروف ہو گئی۔ کسان تحریک کا اثر دکھائی دے رہا تھا، انتخاب کے وقت سے ہی جاٹ لینڈ میں بی جے پی مخالف لہر نے خوب شہرت بٹوری تھی۔ انتخاب کے پہلے مرحلے کی 58 سیٹوں میں سے 45 سیٹوں پر برسر اقتدار پارٹی کا قبضہ اشارہ دیتا ہے کہ بی جے پی کے لیے ہندوتو کا ایجنڈا یہاں بھی ڈھال بنا۔ اہم اپوزیشن سماجوادی پارٹی سپریمو اکھلیش یادو کے جلسوں میں پرجوش بھیڑ نظر آئی، لیکن وہ نتیجوں میں تبدیلی نہ ہو لا سکی۔ روسنما جسارت، عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا، ایسا منصوبہ تیار کر رکھا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ عدم اعتماد پر تمام ارکان میرا ساتھ دیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پنجاب میں پیدا ہونے والے حالات پر بھی قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر، شفقت محمود، حماد اظہر، فرخ حبیب اور قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد، موجودہ صورتحال اور قانونی پہلوؤں پر تجاویز دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اجلاس میں اتحادیوں سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور اتحادیوں کی یقین دہانیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک کو ناکام بنائیں گے، ان کے غبارے سے ہوا نکلنے والی ہے، جبکہ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے کئی ارکان ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اپوزیشن کو کچھ دن خوش ہو لینے دیں، ہم سرپرائز دیں گے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کی تباہ کاری جاری، ویانا میں حالات سخت۔ فارس نیوز ایجنسی، ریاض کی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے، سعودی عہدیدار۔ فرانس 24، ماسکو اور کیف کے مذاکرات ناکام، روسی ٹینک یوکرین کے دارالحکومت کے دروازے پر۔ اور اب تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایرانی سیٹلائٹ اگلے 5 برسوں میں 36,000 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ جائیں گے۔ جنرل جعفر آبادی، پاسدارہ نے انقلاب اسلامی فوج میں خلائی ادارے کے سربراہ جنرل جعفر آبادی نے نور 2 سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجے جانے کی مناسبت سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نور 2 سیٹلائٹ کو خلا میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کہیں نور 1 کو خلا میں بھیجا جانا ایک اتفاق تو نہیں تھا، اور کیا دوبارہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 برسوں میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں اب وہ کامیاب ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ایرانی سیٹلائٹ زیادہ تر ایشیا اور ہمارے ملک پر چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر قدم جمانے کے بعد ہم 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر جانے کی سمت قدم بڑھائیں گے، اور اگر ملکی حکام اور کمانڈرو نے اجازت دی تو اگلے 5 برسوں میں ہم انشاءاللہ خلا میں 36,000 کلومیٹر کی اونچائی تک پہنچ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج محمد فردوسی روڈ پر جانا چاہتا ہے، اسے ایک تجارتی کمپنی کے ڈائریکٹر رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی ہے، اور وہ ٹیلی فون ٹیکسی کو فون کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا وہ مقررہ وقت پر میٹنگ کی جگہ پہنچ جاتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے ترجمے کے ساتھ۔
روزتان بخیر،
روز بخیر۔
تاکسی،
ٹیکسی۔
من می خواهم،
مجھے چاہیے۔
شما می روید.
تم جاؤگے.
خیابان فردوسی.
فردوسی روڈ.
دقیقه.
منٹ.
من عجله دارم.
مجھے جلدی ہے.
دیر شده.
دیر ہو چکی ہے.
زود.
جلد.
چرا؟
کس لیے؟
چرا ایستادی؟
کیوں کھڑے ہو؟
چیزی شده؟
یہ سوال یا جملہ ہے، یعنی کچھ ہوا ہے؟
ماشین.
گاڑی یا کار کے لیے مختص لفظ ہے.
پنچر.
پنچر.
لاستیک.
ٹائر.
من عوض می کنم.
میں تبدیل کر دوں گا.
من ندارم.
میرے پاس نہیں ہے.
برای شما.
آپ کے لیے.
من دیر کردم.
مجھے دیر ہو چکی ہے.
خواهش می کنم.
کوئی بات نہیں. سامعین اب آئیے محمد اور ٹیلیفونک ٹیکسی سروس کے ملازم کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں. محمد ٹیلیفون ٹیکسی کے لیے اس کے دفتر فون کرتا ہے.
الو، سلام آقا، روزتان بخیر، من یک تاکسی می خواهم.
ہیلو، سلام جناب، روز بخیر، مجھے ایک ٹیکسی چاہیے.
سلام، کجا می روید؟
سلام، کہاں جانا ہے؟
خیابان فردوسی.
فردوسی روڈ.
شما مشترک ما هستید؟
کیا آپ ہمارے مستقل کسٹمر ہیں؟
من مشترک 125 هستم.
جی ہاں، میرا کوڈ نمبر 125 ہے.
10 دقیقه بعد تاکسی می آید.
10 منٹ کے بعد ٹیکسی پہنچ جائے گی.
اما من خیلی عجله دارم، دیر شده.
لیکن مجھے جلدی ہے، دیر ہو چکی ہے.
تاکسی زود می آید، خیابان فردوسی نزدیک است.
ٹیکسی جلد پہنچ جائے گی، فردوسی روڈ نزدیک ہے.
خوب است، خدا حافظ.
بہت اچھا، خدا حافظ.
خدا نگہدار.
خدا حافظ. سامعین ایک بار پھر محمد اور ٹیلیفون ٹیکسی کے دفتر کے ملازم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے بغیر ترجمے کے.
الو، سلام آغا، روزتان بخیر، من یک تاکسی می خواهم.
سلام، کجا می روید؟
خیابان فردوسی.
شما مشترک ما هستید؟
بله، من مشترک 125 هستم.
10 دقیقه بعد تاکسی می آید.
اما من خیلی عجله دارم، دیر شده.
تاکسی زود می آید، خیابان فردوسی نزدیک است.
خوب است، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
سامعین چند منٹوں کے انتظار کے بعد ٹیکسی پہنچ جاتی ہے اور محمد جلدی سے ٹیکسی میں سوار ہوتا ہے. اسے تشویش ہے کہ کہیں وہ مقرر وقت پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ پہلی ملاقات میں وہ مقرر وقت سے لیٹ پہنچے. محمد اپنی گھڑی کی طرف بار بار دیکھتا ہے، ابھی ملاقات میں کچھ منٹ باقی ہیں. تھوڑی دیر بعد ڈرائیور گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیتا ہے. اس موقع پر محمد اور ٹیکسی ڈرائیور کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آئیے غور سے سنیے.
چرا ایستادی؟ چیزی شده؟
تم رک کیوں گئے؟ کیا ہوا؟
فکر می کنم ماشین پنچر است.
میرے خیال میں گاڑی پنچر ہے.
چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم.
کیا کہا؟ پنچر ہے؟ لیکن مجھے تو بہت جلدی ہے.
بله، ماشین پنچر است. الان لاستیک را عوض می کنم.
ہاں، گاڑی پنکچر ہے، میں ابھی ٹائر تبدیل کیے دیتا ہوں.
اما من وقت ندارم، با یک تاکسی دیگر می روم.
لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک اور ٹیکسی لے لیتا ہوں.
من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
میں آپ کے لیے ٹیکسی لے لیتا ہوں. معاف کیجیے گا، میری گاڑی پنکچر ہو گئی ہے.
نه نه، خواهش میکنم، من خودم دیر کردم.
نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں خود ہی لیٹ ہوا ہوں. سامعین، ایک بار پھر آئیے، ان دونوں افراد کے درمیان ہونے والے گفتگو کو بغور سنتے ہیں.
چرا استادی، چیزی شده؟
فکر میکنم ماشین پنچر است.
چی؟ پنچر؟ من خیلی عجله دارم.
بله، ماشین پنچر است. الان لاستیک را عوض میکنم.
اما من وقت ندارم، با یک تاکسی دیگر میروم.
من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
نه نه، خواهش میکنم، من خودم دیر کردم.
سامعین، تاکسی ڈرائیور اور محمد سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد محمد ایک اور ٹیکسی پر سوار ہوتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور محمد بھی ٹھیک وقت پر میٹنگ میں پہنچ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے.
گھر اور گھرانہ.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن، پروگرام گھر اور گھرانہ میں اب تک ہم نے انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں گھرانے کے کردار کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اسی طرح گھرانوں کے مضبوط ہونے یا اس کے بکھر جانے کی وجوہات اور عوامل کا بھی ذکر کیا ہے. اس سلسلے میں اسلام نے بعض ایسے نمونے جو پیش کیے ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ مؤثر واقع ہو سکتے ہیں. اسلام نے ایک جامع اور مکمل دین کے طور پر گھرانے کے بارے میں بھی کچھ شخصیتوں کو پیش کیا ہے اور گھرانے کی تشکیل کے لیے کچھ معیارات بتائے ہیں. اب جتنا زیادہ گھرانے کی تشکیل دینے والے افراد ان معیاروں کے مطابق ہوں گے، اسی اعتبار سے شائستگی اور برتری کے بھی حامل ہوں گے. قرآن کریم میں برترین عورتوں اور مردوں کے لیے ایسی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے برتر اور شائستہ گھرانوں کی شناخت اور پہچان کی جا سکتی ہے. گھرانے کی برتری سے مراد انسانی فضائل اور اسلامی اقدار میں فضل و کمال کا حامل ہونا ہے کہ جس گھرانے کے بچے اسلامی معاشرے کو بنانے میں مؤثر اور شائستہ کردار ادا کرتے ہیں. قرآن کریم ایسے گھرانوں کی شناخت کے لیے چار قسم کے گھرانوں کی شخصیات کو متعارف کرا رہا ہے. ایسی زوجہ اور شوہر کہ جو نیک کام میں ہم فکر اور ہم قدم ہیں، جیسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام. دوسرے وہ میاں اور بیوی کے جو برائی اور بدی میں ہم فکر اور ہم قدم ہیں، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی. تیسرا ایسا گھرانہ کہ جس میں مرد نیک کردار اور خوش اخلاق لیکن عورت بری اور بد اخلاق ہے، جیسے جناب لوط اور نوح علیہ السلام اور ان کی بیویاں. اور چوتھا ایسا گھرانہ کہ جس میں مرد برا اور سرکش ہے لیکن بیوی اچھی اور نیک ہے، جیسے فرعون اور اس کی بیوی جناب آسیہ. اس پروگرام میں ہم ایک ایسے گھرانے کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس میں عورت الہی و مانوی اقدار اور باکردار شخصیت کے حامل ہے، لیکن مرد نے فطرت الہی سے منہ موڑ کر اپنے تشخص اور انسانی اقدار کو خواہشات نفسانی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. اس کی مثال جناب آسیہ ہیں، جو انتہائی نیک اور باکردار خاتون تھیں، جبکہ ان کا شوہر فرعون ایک سرکش اور باغی انسان تھا کہ جو قبطی گروہ کا سرغنہ اور قوت اقتدار کا مالک تھا اور مصر کی سرزمین پر حکومت کرتا تھا. جناب آسیہ اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں اور شہرت کی حامل تھیں، اسی لیے فرعون نے ان سے شادی کی تھی۔ جناب آسیہ نے قصر فرعون میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اپنے زمانے کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی۔ جناب آسیہ ایک کافر، ظالم اور متکبر شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں اور ان کو ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ فرعون کے ہاتھوں کوئی ظلم انجام پائے، لیکن وہ اپنے شوہر کی اصلاح کی امید میں اس کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتی تھیں اور خاص مواقع پر مناسب انداز میں نصیحت کر کے کوشش کرتی تھیں کہ اس کو گمراہی سے نجات دیں۔ وہ فرعون کی شاہانہ اور تجملانہ زندگی اور مادی وسائل سے خوش نہیں تھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس ظلم کے ماحول میں بھی گناہ پر خوش نہیں ہوئیں اور اپنے پروردگار کے اطاعت پر ثابت قدم رہیں۔ جناب آسیہ وہ پہلی عورت تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کے دین توحیدی پر ایمان لائیں۔ فرعون نے پہلے تو کوشش کی کہ اپنی ملکہ کو اس کام سے باز رکھے اور ان کو دین موسیٰ قبول کرنے سے روک دے۔ اس کام سے روکنے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا اور اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لایا۔ کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا اور کبھی لالچ دیا اور دل فریب وعدے دیے، لیکن فرعون کو جب اپنی کوششیں لاحاصل دکھائی دینے لگیں تو اس نے جناب آسیہ کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ جناب آسیہ نے کہا، میں پاگل یا دیوانی نہیں ہوں، میرا اور تیرا خدا وہ ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، کہ جس نے انسانوں، چرندوں، پرند، آسمانوں، زمین، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، درختوں اور ہر چیز کو خلق کیا ہے۔ جناب آسیہ کے دل خدا سے وابستہ تھا اور وہ معنویت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں۔ اصولی طور پر مذہب اور معنویت ایسی راہوں کا مجموعہ ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے معنی و مفہوم کو درک کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج کے ماڈرن معاشرے میں معنویت سے سرشار اور متدین افراد دیگر لوگوں سے زیادہ سالم اور صحت مند ہیں، کیونکہ وہ صحیح طرز زندگی اپناتے ہیں، اس لیے خود میں پختگی اور روحانی و معنوی تشخص حاصل کر لیتے ہیں۔ معنویت کے سبب انسان خلوص، عفو و درگزر، نفس پر کنٹرول، نیکی، احسان اور زندگی میں مثبت افکار کا حامل ہو جاتا ہے۔ فرعون کی صفاقیت اور بدعنوانیاں اس حد تک وسیع پیمانے پر اور بے رحمانہ تھیں کہ حتیٰ جناب آسیہ جیسی قریبی ترین فرد بھی اس کے ظلم و ستم سے امان میں نہیں تھیں۔ فرعون نے دستور دیا کہ حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں، چنانچہ اگر وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہیں تو دربار میں واپس لوٹ سکتی ہیں اور اس کی بیوی کی حیثیت سے قصر میں زندگی گزار سکتی ہیں۔ لیکن جناب آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون نے ان کو سخت ایذائیں پہنچائیں اور آخر میں اس سنگ دل نے ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر گرا دیا اور اس طرح ایک پاک و پاکیزہ اور خدا پرست کنیز خاص راہ حق میں نہایت ہی بے دردی اور اذیتوں کا شکار ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئیں۔ حضرت آسیہ کی استقامت ایک شجاع و بہادر اور پاک و پاکیزہ با ایمان عورت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس نے حق کا اعتراف اور باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ تاریخ بشریت میں حضرت آسیہ کی استقامت تمام حق پرستوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب آسیہ کو کائنات کی ان چار عظیم خواتین یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ شمار کیا ہے۔ خداوند عالم سورہ تحریم کی آیت 11 میں اس عظیم خاتون کی مدح ثنا کر رہا ہے اور ان کی انہی خصوصیات کی بنا پر ان کو مومنین کی پیشوائی کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا ہے، اور یہ اسوہ و نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ اس طرح سے جناب آسیہ نے بتا دیا کہ گھریلو تعلقات یا ازدواجی زندگی کی بھی ایک حد معین ہے، اور جیسے ہی انحراف اور کفر تک بات پہنچے تو راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ جناب آسیہ نے مادرانہ شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ان کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیا اور اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، پھر اپنی بصیرت سے ان کی پیغمبری پر ایمان لائیں اور خود ہی توحید کی علمبردار اور منادی ہو گئیں۔ دوسرا گھرانہ کہ جسے قرآن متعارف کرا رہا ہے وہ گھرانہ ہے کہ جس میں شوہر ایک پیغمبر الہی ہے اور معنوی فضائل و کمالات کی بلندی پر واقع ہے، لیکن ان کی بیوی خود کو ان فضائل و کمالات اور نور وحی سے آراستہ نہیں کرتی بلکہ بدستور اپنے کفر و شرک پر باقی رہتی ہیں اور کافروں کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے اولیاء الہی کی راہ سے روگرداں رہتی ہیں۔ قرآن اس سلسلے میں جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ شادی انسان کی کتاب زندگی کا سب سے بڑا اور اہم ترین باب ہے، اسی بنا پر ضروری ہے کہ انتہائی دقت اور شناخت کے ساتھ زوجہ یا شوہر کا انتخاب کیا جائے۔ جو کوئی گھرانہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس کی نظر میں کچھ معیار مد نظر ہونے چاہیے۔ زوجہ یا شوہر کے انتخاب میں سب سے اہم معیار خدا واحد پر ایمان اور زندگی میں صداقت و سچائی کا ہونا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ حتیٰ گمراہ اور نااہل افراد بھی اس معیار کے در پہ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ انبیاء کی بیویوں میں سے بعض وہ تھیں جو اپنے شوہروں کے عقائد کے برخلاف عقیدہ رکھتی تھیں اور ان کی مخالفت کرتی تھیں۔ اس کی واضح مثال جناب نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی اور کفر اختیار کیا۔ وہ اپنے شوہروں کے رازوں کو فاش کرتی تھیں اور انہوں نے اپنی مشترکہ زندگی کو فساد اور خیانت کے ذریعے آلودہ کر لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی تھیں کہ نوح دیوانے ہیں، اور اگر کوئی نوح پر ایمان لاتا تو فوراً جا کر مشرکین کے سرداروں کو اطلاع دیتی تھیں اور وہ سردار ان ایمان لانے والوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو صرف اپنی نادان اور جسور قوم کا ہی سامنا نہیں تھا بلکہ ان کو اپنی نااہل زوجہ کے سبب اپنے گھر میں بھی احتیاط سے قدم اٹھانا پڑتا تھا۔ جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی ایسی ہی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے وہ چیز جو ان کی قوم سے زیادہ اذیت کا باعث تھی ان کی زوجہ کا فکری انحراف اور گمراہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر اور بے دینوں کے افکار سے متاثر تھیں، البتہ وہ بدکار نہیں تھیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ یہ دونوں بیویاں خدا کے نیک بندوں کی سرپرستی میں تھیں، لیکن صحیح راستے کا انتخاب نہ کرنے کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہو گئیں اور آتش جہنم کی مستحق قرار پائیں۔ ان دونوں بیویوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر گھرانہ خیانت اور ریاکاری کی بھیڑ چڑھ جائے تو اس کے نقصان کی زد میں سب آ جاتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ اولیاء خدا کی عدم شناخت اور ان کی ناقدری نے ان کے لیے بدترین سرنوشت رقم کی۔ خداوند عالم نے بتا دیا کہ صرف پیغمبر کی زوجہ اور ہمسر ہونا ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا اور ان کو نجات نہیں دلا سکتا، بلکہ یہ انسان کے اپنے اعمال اور رفتار و کردار ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سعادت یا شقاوت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دوسری جانب ایسے گھرانوں کا وجود شادی کے لیے زوجہ کے ہم پلہ اور ہم شان ہونے کی اہمیت کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ سامعین، ایک اور پروگرام میں قرآن میں ذکر شدہ دیگر گھرانوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔